بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خب هفتهم ربیع آمده، روز بزرگیه، روزیست که اول شخص عالم وجود این وجود را معنا می بخشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا صاحب نے خطبے کے بعد فرمایا کہ 17 ربیع الاول کی تاریخ ایک بڑی تاریخ ہے، اس لیے کہ عالم وجود کی شخصیت اول نے اس تاریخ کو، عالم وجود کو وجود بخشا ہے.
و همچنین روز ولادت رئیس مذهب صادق آل محمد خب ما بحث معاذ رو داشتیم و بنا هم نداریم از اون محدوده خارج بشیم و در دو جهت راجع به نبی اکرم و قیامت باهاتون حرف میزنیم انشاءالله.
اسی طرح سے ایک اور مناسبت بھی آج پائی جاتی ہے، اور وہ مناسبت رئیس مذہب حق حضرت صادق آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اور ہمارا یہ سلسلہ کلام معاد کے حوالے سے جاری ہے، اور ہم اس دائرہ بحث سے باہر نکلے بغیر آج کی مناسبتوں کی بھی رعایت کرتے ہوئے اپنے سلسلہ کلام کو جاری رکھیں گے.
ان دو مطلب خصوصیت ممتازه نبی اکرم است در قیامت.
جو چیز آپ کی خدمت میں ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاد میں خصوصی جو ان کا مقام ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے.
یکی شہادت و یکی ہم شفاعت.
ایک خصوصی مقام جو حضرت کو حاصل ہے وہ شہادت ہے. بحث شہادت پہلے گزر چکی ہے، آپ کے اذہان میں ہوگی. اور دوسرا مقام جو اس بزرگوار کو حاصل ہے وہ ہے شفاعت.
حالا این دو تا بحث قدری شاید براتون نو باشه،
امید ہے کہ حضرت کے دونوں مقامات کے حوالے سے جو ہم گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کے لیے نئی بحث ہوگی.
اما دو تا مقدمه رو قبل از ورود به بحث باید داشته باشیم.
بحث کو واضح کرنے کے خاطر اصل بحث میں وارد ہونے سے پہلے دو تمہیدی مقامات سے ہمیں گزرنا ہوگا.
مقدمه اولین،
پہلا تمہیدی مقام یہ ہے،
ہر فیضی، ہر عنایتی، ہر تفضلی کہ از خدای سبحان نازل میشه با حفظ مراتب و درجات نازل میشه.
خوب غور کیجئے گا. حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے جتنے تفضلات اور فیوضات بندوں کے اوپر نازل ہوتے ہیں وہ حفظ مراتب کے ساتھ نازل ہوتے ہیں.
قرآن عنایت حق، تفضل حق، پیغمبر اکرم تفضل حق، تا میاد پایینتر و پایینتر به باران و و و و تا اون چی که از نعم داده هست، اینا همه تفضلات حقه. اما در دادن اینها مراتب و درجات ملاحظه میشه.
تفضلات حق، بزرگترین تفضلات حق سے لے کے مادی تفضلات تک، مثلا قرآن مجید تفضل حق ہے، خود وجود نبی مکرم اسلام تفضل حق ہے، اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے لیے جو نظام اور آئین اور دین دیا گیا ہے یہ تفضل حق ہے. اور وہاں سے آپ چلتے جائیے تا بارش تک، بارش تفضل حق ہے. یہ سب چیزیں حفظ مراتب کے ساتھ ہیں.
در نزول اینها حفظ مراتب و درجات قطعیه.
ان تفضلات کے نزول میں مرتبہ وار ہے، ترتیب وار ہے، جس کا رتبہ پہلے ہے اس کے ذریعے سے بعد والے کو مل جاتا ہے.
و یادتان باشد ہر تفضلی عنایتی کی کرده است به او بر میگردد.
یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی تفضل خدا کی طرف سے ہمیں ملتا ہے اس کی بازگشت پھر اسی کی طرف ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون کلن الیہ سائرون و تا مطالب دیگه.
مختلف متون اسلامی میں مختلف چیزیں اس کی طرف دلالت کرتی ہیں، ان میں سے ایک انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، یعنی مبدأ بھی وہاں سے ہے اور معاد بھی اسی کی طرف ہے.
پس ہر فیضی کہ به او بر می گردد کہ بهش میگن قوس صعود، من نمیخوام از این اصطلاحات استفاده بشه، هر فیضی که به سوی او بر می گردد بازم با حفظ درجاته.
کیا بات ہے. ان اصطلاحات سے بھی آشنا ہو جائیں جو آقا استعمال کرتے ہیں کہ جس ترتیب سے قوس نزول ہے اسی ترتیب سے ہی قوس صعود بھی ہے. جن مراتب کے ذریعے سے نزول میں تفضلات الہی ترتیب وار ہم تک پہنچے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ واپس بھی جا رہے ہیں.
یادتون باشه از این عباراتی که گیجتون میکنه میخواییم پرهیز کنیم.
کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان اصطلاحات سے اوائڈ کریں کہ جو آپ کے لیے ناملموس اور مفہوم ہو.
خب پس این یادمون باشه هر فیضی، هر عنایتی، هر تفضلی که از او به ما میرسد درجات به درجات است.
پس اصل بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو بھی فیض، جو بھی تفضل حضرت حق کی طرف سے اپنے بندوں کے اوپر ہوتا ہے اس میں جس کا رتبہ پہلے ہے اس کے ذریعے سے بعد والے رتبہ، بعد کے رتبے والوں پر نازل ہوتا ہے.
ہرچہ ہم کے بے طرف او برمی گردت با حفظ درجات ہے.
مثلا دین ایک تفضل حق ہے، اگر پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے تو اس کی واپسی بھی پیغمبر اکرم کے ذریعے سے خدا کی طرف ہے.
اولین فیضی که در قوس نزول از خدا و سبحان نشأت گرفته وجود مبارکی است که امروز پا به عرصه وجود میگذاره.
سب سے پہلا فیض که جسا فیض اول کہیے کہ جو حضرت احدیت کی طرف سے پہنچا ہے وہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کا وجود مبارک ہے.
مظلوم اون وقت مظلوم بود، الان هم مظلومه. ولذا فرمود اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر. ببینید
اون قاعده یادتون باشه، اون حرف یادتون باشه، این روایت معناش معلوم میشه.
وہ قاعده جو ابھی بھی بتا دیا گیا کہ ہر فیض جو خدا کی طرف سے آتا ہے حفظ مراتب کے ساتھ نازل ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے اور اس حدیث کو پڑھیے. دو حدیثیں ہیں، دونوں کا محتوی ایک ہے. اول ما خلق اللہ نوری، ایک یہ حدیث ہے، اور دوسری حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، اے جابر، حضرت حق کی پہلی مخلوق، سب سے پہلی مخلوق جو بلا واسطہ خلق ہوئی ہے وہ تیرے نبی کا نور ہے.
در خلقت وجود تقدمی کے حقیقی دارت بر سایرین،
تخلیق میں تمام موجودات کے اوپر حضرت پیغمبر کو تقدم حاصل ہے، اور یہ تقدم تقدم حقیقی ہے.
مشکل ما این است که اون وقتی که یک چیزی میشه و گوشت و پوست و استخوان رو میبینیم میگیم خلق شده.
ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جس عالم سے آشنا ہیں، یعنی عالم مادہ، اس کو وجود سمجھتے ہیں، لہذا یہ گوشت اور کھال اور ہڈیوں کے ساتھ جو انسان بنتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ موجود ہے. اس حساب سے جب پیغمبر کو دیکھتے ہیں تو ام الفیل کے فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، ہم خیال کرتے ہیں بعد میں پیدا ہوئے ہیں.
وقتی ہم میم ایراد و میم پسید میگه میم تمام شد،
اسی طرح سے اسی طرح سے ایک اور مشکل یہ ہے کہ جب یہاں سے اس نظام مادی کا سلسلہ کٹ جاتا ہے اور سانسوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں مر گیا، ختم ہو گیا.
پس اگر یہ
مشکل یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا ہے، اس سے
یک جایدید خطبہ و منبری ها در منبر میگن اول ما خلق الله کذا، این قاعده رو یادتون باشه، اون قاعده رو یادتون باشه.
پس اگر آپ نے منبروں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، احادیث میں آپ کے نظر سے یہ مطلب گزرا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، تو وہ اس قاعدے کے تحت ہے کہ حفظ مراتب کے ساتھ فیوضات الہی نازل ہوتے ہیں.
و نخستین عنایتی که برترین است او باید قبل از همه برگردد،
اور جو عنایت برتر، جو سب سے پہلی عنایت خدا ہے، تفضل خدا ہے، وہ سب سے پہلے خدا کی طرف لوٹتا ہے.
چرا؟ چون مراتب باید حفظ بشه. بلذا فرمود انا اول وافد على ربی.
خوب اچھی طرح غور کیا، جس طرح سے قوس نزول میں اول ما خلق اللہ نوری آپ نے فرمایا ہے، قوس صعود میں حضرت نے فرمایا کہ اول وافد انا اول وافد الى ربی، یعنی سب سے پہلے خدا کے پاس جانے والا میں ہوں، سب سے پہلے بننے والے بھی آپ ہیں اور سب سے پہلے جانے والے بھی آپ ہیں.
پس این یادتون باشه، ہم در تفضل و نزولش، ہم در رجوع تفضل به او. پس پیغمبر اکرم اولین است.
ہم نے کہا تھا، یہ ذہن میں رکھیے، کہ حفظ مراتب کے ساتھ تفضلات آتے ہیں، اور مرتبہ اول میں حضرت پیغمبر اکرم کی ذات ہے، لہذا مرتبہ اول میں وجود پانے والی ذات بھی حضرت کی ہے، اور جب وجود پانے کے لحاظ سے آپ کی ذات اول ہے تو پلٹنے کے لحاظ سے بھی آپ کی ذات ہی سب سے پہلی ہے.
ما این جان دادن وجود مبارک رو میبینیم 28 صفحه، ما نمیفهمیم قبل چی بوده که.
خوب خوب غور کیجئے گا، یہی چیزیں معارف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ 28 سفر کو حضرت پلٹ گئے ہیں، ہم حقیقتاً خدا کی طرف پلٹنے کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ کب پیغمبر پلٹے ہیں خدا کی طرف.
در زمان حیاتش آمده یہ واقعیتی رو برا مردم تبیین کرده.
آپ نے اپنے حال حیات میں ایک حقیقت اور ایک واقعیت کو ہمارے سامنے آشکار کیا ہے.
مردم نشستن، لوگ همونایی که قرآن دربارشون تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون،
وہی لوگ کے جو نظارگر تو تھے لیکن بصارت حقیقی اور بصیرت واقعی سے بے بہرہ تھے.
از یہ واقعیتی پردے برداشت،
ان لوگوں کے سامنے کہ جو پیغمبر کی طرف نظارہ گر تھے لیکن واقعیات کو نہیں دیکھتے تھے، ان کے سامنے پیغمبر نے ایک واقعیت کو آشکار کیا.
ان واقعیت ہی نے یہ عبارت دارا خطاب به مردم کرد، انا، گوش کنید اینو، انا و ساعت و کهاتین، من و قیامت مثل دو این سبابه هست.
کیا بات ہے،
از هم جدا نیستیم.
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت نے فرمایا ان لوگوں کے سامنے کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح سے ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. کہاتین، اچھا یہ دو انگلیوں کو اس طرح دکھانا، اس طرح نہ دکھانے میں بھی فلسفہ ہے، اس طرح دکھانے میں ساتھ ساتھ ہے، اس طرح میں ساتھ نہیں ہے، کچھ فرق ہے.
انا و ساعتو کہ ہاتین، از ہم جدا نہیں با ہمیں. اینطور ببینید
کہ میں اور قیامت ساتھ ہیں، تقدم کسی کو حاصل نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہیں، جدائی نہیں ہے.
حالا این چه وجودی ہے ما درک نمی کنیم،
یہ کیسا موجود ہے، کیا عظیم المرتبہ ہیں. ہم جیسے انسانوں کے عقل ناقص میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کا ادراک کر سکیں.
این یہ مقدم مقدمہ دوم،
یہ ایک تمہید تھی. تمہید دوم،
این وجود مقدس در قیامت شہید شاہدان
ہے. یہ وجود مقدس قیامت میں، خوب توجہ رکھیے گا، شاہدوں پر شاہد ہیں.
حالا شاہدان کیا هستن؟ خواهیم گفتا، چون ما در بحث شهادت شاید سه سال قبل بحث کردیم. حالا با یک منظر دیگری، با نگاه به وضعیت و خصوصیت نبی مکرم در قیامت میخواییم بحث کنیم.
مجھے یاد ہے 3 سال پہلے آقا نے بحث شهادت کی تھی. 6 چیزیں شاہد ہیں، ان میں سے ایک انبیاء تھے اپنی اپنی امتوں کے اوپر شاہد، اور پیغمبر اکرم بھی شاہد ہیں. پیغمبر شاہد ہیں ان انبیاء کے اوپر.
بعد اگر تونستیم این بحث رو خوب توضیح بدیم، خیلی از حرفایی که دیگران در به عنوان تفسیر به خورد مردم دادند ابطالش قطعیه.
خدا که فیض اور کرم سے اگر ہم آج اس شہادت کے بحث کو صحیح طرح سے آپ کے سامنے پہنچانے میں کامیاب ہوئے، تو بہت سارے مفسرین نے بعنوان تفسیر آیات شہادت میں جو کچھ کہا ہے اس کا باطل ہونا واضح ہو جائے گا.
خوب، مقدمه دوم، شہادت چیه؟
اچھا، قیامت کے منازل میں سے ایک منزل شہادت ہے. شہادت کیا ہے؟
شاہدی می آید شہادت می دهد. بر چی شہادت می ده؟
متعدد آیات سے اور اسی طرح سے بڑی تعداد میں احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت میں شہادت دی جائے گی. کس بات پر شہادت؟
در دادگاه شاہد رو میارن.
ہم اپنے اس عالم مادہ میں جب دیکھتے ہیں تو کورٹ میں جب کسی مجرم کو لا کے کھڑا کیا جاتا ہے تو اس کے جرم کے اثبات کے لیے شاہد کی ضرورت پڑتی ہے، گواہ کی ضرورت پڑتی ہے.
اگر شاہدی بھی آید دروغ شہادت بده، اینجا ہم مؤاخذہ داره.
یہاں کے کورٹ میں بھی اگر کوئی، اگرچہ جھوٹے گواہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جھوٹی گواہی جرم ہے. اگر ثابت ہو جائے کہ کسی نے غلط گواہی دی ہے، جھوٹی گواہی دی ہے، تو وہ خود مجرم ہے.
خب، از شاہد میپرسند خودت دیدی؟
توجہ رکھیے گا، اس پر توجہ رکھیے گا. جب گواہ گواہی دیتا ہے کہ جی فلاں آدمی نے یہ عمل انجام دیا تھا، تو اس کے اوپر کراس کوسچن جو وکیل کرتے ہیں ان میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے خود دیکھا تھا یا کسی سے سنا ہے؟
میرا فلانی گفت، میگم برو دنبال کارت.
اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میں نے خود دیکھا تو نہیں ہے, میں نے سنا ہے فلاں فلاں سے, تو کہتے ہیں تمہاری گواہی بیکار ہے. گواہی جب معتبر ہے کہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے.
اگر بگے نہ من حدس میزنم, میگن حدس به درد نمیخوره.
اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میں ان علامتوں اور نشانیوں سے میرا گمان یہ ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ تمہارا اپنا گمان اپنے جیب میں رکھیے, اس کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پر جو دیکھا ہے وہ بیان کیجیے.
یعنی ان کے شہادت حدسی مقبول نہیں.
یعنی آپ حدس اور گمان کے ذریعے سے جو گواہی دیتے ہیں وہ گواہی نہیں ہے.
شہادت باید از حس باشد.
پر توجہ رکھیے گا, سنی ہوئی گواہی گواہی نہیں ہے, حدس و گمان کی گواہی گواہی نہیں ہے. گواہی وہ ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھا حال بیان کیا جائے.
و شہادت را شہادت میگویند چون مستلزم حضور است. این قید یادتون باشه, مستلزم حضور است.
خوب توجه رکھیں, لفظ شہادت اگر اس کے لفظی بحث بھی ہم کرنا چاہیں تو شہادت کو شہادت کیوں کہتے ہیں؟ شہیدہ عربی میں حاضر ہونے کے معنی میں ہے, یعنی محل جرم میں کسی کے حاضر ہونے کو کہتے ہیں شہیدہ. دیکھیں وہ چونکہ حاضر تھا اس لیے اسے کہا جاتا ہے شاہد. اگر حاضر نہیں ہے, خیال ہے, دیکھی سنی ہوئی باتیں ہیں, حاضر نہیں ہے خود, تو یہ شہادت نہیں ہے.
پس شہادت معنیش معلوم بشد, شہادت به معنی حضور ہے, حضور در صحنه جرم, حضور در صحنه خدمت.
میدان عمل میں, میدان جرم میں یا میدان کارکردگی میں حاضر ہونے کا نام ہے شہادت.
شہادت بر اعمال مردم متوقف بر این است که شاهد اعمال رو تحمل کرده باشه. بله, اعمال رو تحمل کرده باشه, به مرآ و منظرش باشه, رسیدگی کرده باشه, علم و اطلاع پیدا کرده باشه, بعد از اون در روز قیامت بیاید شهادت بدهد. خوب گوش کنید این حرفا رو دارم چجور میگم.
بندگان خدا کے اعمال کے جو بھی شاہد ہیں, ان شاہدوں کے لیے ضروری ہے کہ بندوں کے اعمال کے انجام پذیر ہوتے وقت وہ حاضر ہوں, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اس ان دیکھی ہوئی حالت کو اٹھایا ہو اپنے وجود کے اندر, پھر قیامت میں اسے خدا کے سامنے پیش کریں, جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ فلاں بندے نے یہ عمل انجام دیا تھا.
تا احاطه پیدا نکند, تحمل نکند, معنا ندارد در قیامت بیاید شهادت بدهد.
کسی عمل کے انجام دینے والے عامل کے عمل پر مکمل احاطہ جب تک نہ ہو. لفظ احاطہ میں بھی خوب توجہ رکھیں, آغا کے بیانات سے ہی استفادہ کر رہا ہوں, کیونکہ عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن, دونوں پر احاطہ ہو. جب تک احاطہ نہ ہو گواہی صحیح نہیں ہے. اب آپ شاہد کے منزلت اور مرتبے کو دیکھیے.
خب حالا ان اعمالی که دیده می شوند دو تا بخش دارن, یه بخش قالبی دارن یه بخش قلبی, یک بخش ظاهری دارن یه بخش باطنی.
هر عمل کی دو حیثیتیں ہیں, ایک حیثیت ظاہری ہے ایک حیثیت باطنی, ایک قلبی حالت ہے ایک قالبی حالت ہے. قالب ظاہر کو کہتے ہیں, قلب باطن کو کہتے ہیں. یہی نماز جو ہم آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی دو جہتیں ہیں, ایک ظاہر نماز ہے ایک باطن میں اس کی عبودیت کے مرتبے تک پہنچنا, خدا کے ساتھ ارتباط کی حالت میں ہونا.
قصد نیت, تقرب اللہ, ریا. بھلے
یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے, جو مثلا بھائی بسم اللہ سے لے کے السلام علیکم تک رحمت اللہ وبرکاتہ تک جو اعمال اور جو اذکار ہم پڑھتے ہیں, یہ اعمال یہ اذکار دکھاوے کی نیت سے ہے, قصد قربت کی نیت سے ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے.
قصد ریا, قصد خیانت, قصد خوبی, قصد بدی.
ہم جو دیگر اعمال بجا لاتے ہیں, مثلا لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہوتا ہے ان تعلقات میں بھی ایک ہی عمل ہے, کبھی اس میں قصد ہمارا مقصد خوبی ہے کبھی بدی ہے, ایک ہی عمل
برای شہرت برای محبوبیت.
راہ خدا میں مثلا ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پیسہ خرچ کیا, وہاں عزاداری پر پیسہ خرچ کیا, اس کا مقصد کیا ہے, لوگوں میں محبوب ہونا ہے یا خدا کے پاس محبوب ہونا ہے؟
ان اعمال باطنی و قلبی رو کی میتونه شهادت بده؟
شاہد قیامت میں اس کے اس عمل کا گواہ ہے, تو گواہ ہونے کے معنی ظاہر عمل پر گواہ ہونے کے علاوہ نیت کا بھی گواہ ہے.
صحیح ہے نا,
کہ اس کی نیت کیا تھی, لوگوں میں شہرت پانا, لوگوں میں محبوب ہونا ہے یا خدا کے پاس محبوب ہونا ہے؟
چیئے قضیے چجور مجھے شہادت داد؟ پس حتما باید شخص شاہد کسی باشد که غیبت و حضور قرب و بود زمان و مکان در اختیار او باشد.
پس خدا نے جسے شاہد بنا دیا ہے, خدا عالم السر والخفیات, اس خدا نے جس کو شاہد بنا دیا ہے, ایسے کو شاہد بنا دیا ہے کہ جو قرب اور بود پر بھی احاطہ رکھتا ہو, ظاہر و باطن پر بھی احاطہ رکھتا ہو, اور ریا اور قرب الہی کی نیت جو بھی جس نیت سے بھی اس بندے نے عمل کو بجا لائے ہو اس نیت پر بھی احاطہ رکھتا ہو.
مشکل یہ ما و بعضی از فرق دیگر در همین جاها. حتی با بعضی از شیعه ها
جب آیات شہادت کی تفسیر علماء نے اپنے کتب تفسیری میں لکھنا شروع کر دیا ہے, تو چونکہ خود ان کا وجود چھوٹا ہے ان مراتب کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں, لہذا وہ جب تفسیر کرتے ہیں تو ان مراتب سے ہٹ کے تفسیر کرتے ہیں, کیونکہ خود اس کا وجود چھوٹا ہے, اس نے خود ادراک نہیں کیا ہے. جب خود ادراک نہیں کیا تو شہادت کے کیا حق تفسیر کریں گے؟
خوب مشکل ہے اینجا.
اچھا اس میں ہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا,
پیغمبر شناسی میخوایم بکنیم.
اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہمارے غیر مفسرین کی بات ہے, بعض ہمارے مفسرین بھی دوسرے تو ہیں ہی ہیں.
خوب این شخص که براش غیبت و حضور اینجا و اونجا این زمان و اون زمان ندارد, باید با نظر واحد در آن واحد امکنه مختلف افراد مختلف ظاهرشان باطنشان را بدانه.
کیا بات ہے, یہ شاہد کہ جسے خدا نے شاہد بنا دیا ہے اور اسے شاہد بنا دیا ہے ہر زمانے کے انسانوں کے لیے, بس آن واحد میں لحظہ واحد میں مختلف جگہوں پر اس کی نگاہ ہو اور مختلف انسانوں کے اعمال اس کی نظر کے سامنے ہوں.
مشکل این است که نگاه میکنه میگه آقا اینجا نشسته, اما این نشسته تا کجا میتواند ببیند؟
نه با اینا, نه
احاطه علمی.
یہی پیغمبر جو مسجد النبی میں اصحاب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ بس یہی سامنے ہیں, نہ پیغمبر کی نگاہ ان تک محدود نہیں ہے.
اگر میگه انا و ساعت و کهاتین داره میبینه بابا, مزح که نمی کنه.
جب پیغمبر فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح سے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر ساتھ ساتھ ہیں معاد کے.
پس شاہد باید علاوه بر ظواہر به بواطن هم آگاهی داشته باشد.
پس شاہد کو ظاہر کے علاوہ باطن پر بھی آگاہ ہونا چاہیے
تا بتواند از عهده شهادت به درآید,
تاکہ جو فریضہ پیغمبر کے سپرد کر دیا گیا ہے اس فریضے کو ادا کر سکے, وہ فریضہ ہے شہادت کا فریضہ.
والا شہادت از حیطه وجودی او و سعی وجودی او خارج ہے.
اگر اعمال بندگان کے اوپر احاطہ نہ رکھتے ہوں پیغمبر تو گواہی گواہی نہیں ہے اور ان کے دائرہ وجود سے باہر ہے یہ.
حالا بگید ببینم تا اینجا این مقدمه معلوم شد یا نه که شهادت چیه؟
شاهد چیه؟
شاهد چیه؟ و خصوصیت شاهد چیه؟
اگر انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، اگر یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ شہادت کی حقیقت کیا ہے اور شاہد کون ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے،
بعد از وضوح این مقدمه حالا میخواییم بعضی از آیات رو بررسی کنیم.
اس مقدمے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد اب کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. خب شاهد کی بود؟ شما رو امت وسط قرار دادیم، برای چی؟ برای اینکه شهادت بدید عَلَى النَّاسِ. اما
کیا هستن؟
خانم بگیم دیگه، همین مشکل همینجا. و یکون الرسول علیکم شهیدا، پیغمبرم بر شما شاهد باشه. حرف این است که این شاهدانی که شاهدند بر اعمال مردم، بر گفتار مردم، بر کردار مردم، بر نیات مردم، بر سرائر مردم، بر زمائر مردم، اینا کی هم؟ و بعد این نبی کیست که بر اینها شاهد است؟
آن مختصر عبارات کے اندر بڑی بڑی باتیں کی ہیں. میں خدا سے مدد طلب کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں پہنچا سکوں. کچھ ہستیوں کو خدا نے شاہد مقرر کیا ہے بندوں کے اوپر. بندوں کے کن چیزوں کے اوپر؟ ان کی نیات کے اوپر، ان کی نفسانی خصوصیات کے اوپر، ان کے ظاہری اعمال کے اوپر، اور ان اعمال کے بواطن کے اوپر شاہد مقرر کیا ہے. یعنی بندہ اپنے فکر و خصوصیات نفسانی و اعمال اور کردار میں جو کچھ بھی اپنے خدا کے ساتھ رکھتا ہے، ان تمام اعمال کے شاہد ہیں کچھ. اور حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان شاہدوں کی شہادت کے اوپر شاہد قرار دیا ہے کہ ان کی شہادت درست ہے یا نہیں. یعنی ان شاہدوں کے اوپر شاہد.
با اون مقدمی که گفتیم یک سوال از شما میکنم، آیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ مراد همه امته؟
ابھی جب آقا نے آیت تلاوت کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا. یہ تمہیں کون ہے؟ میں نے آج سے پوچھا تھا یہ تمہیں کون ہے؟ کم کون ہے؟ ہاں تو مثلا یہ کم کیا پیغمبر کی پوری امت ہے؟ انہوں امت کو شاہد بنا دیا ہے.
بگردید ببینید، گفتن
مفسرین نے کہا کہ امت وسط سے مقصود، جعلنا کم امت وسطا سے مقصود امت پیغمبر ہے. بالکل نامعقول بات.
حال اینا میخوان در قیامت شہادت بدن، اطلاع دارن یا نہ؟
کیا امت پیغمبر میں ایک شاہد میں جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ خصوصیات ہیں؟ کیا امت پیغمبر دوسروں کے اعمال کے گواہ بن سکتے ہیں؟ یہ اس دنیا میں گواہ نہیں بن سکتے، وہاں پر کیا خاک گواہ بنیں گے؟ ظاہر نہیں دیکھ سکتے ہیں تو باطن کہاں سے دیکھیں گے؟
در میان امت دروغگو هست، کذاب هست، زال هست، مضل هست، جنایتکار هست، آدم کش هست، دزد هست، جانی هست، الا ماشاءالله.
طرح طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، مجرم ہیں، گمراہ ہیں، گمراہ کرنے والے ہیں، چور ہیں، ڈکیت ہیں، طرح طرح کے جرائم انجام دینے والے، اور ان جرائم کے بواطن بھی ہیں، ظاہر صرف نہیں ہے باطن بھی، اور ان تمام کے گواہ امت ہے. یہ امت، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟
بلے خطاب عام هست، قبول ہے، اما ملاک رو باید پیدا کنید در خطاب.
کذالک جعلناکم امتا وسطا، اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط. تمہیں کا لفظ عام ہے،
درست؟
اس لفظ عام سے دھوکہ نہ کھائیے. اس کے بعد جو اوصاف بیان ہوئے ہیں ان کو تلاش کیجئے کہ لتکون شہداء علی الناس, کیا یہ شہداء علی الناس بننے کی خصوصیت پائی جاتی ہے؟
ان نحو خطابات و محاورات ہیں.
اچھا, یہ انسانی محاورات میں بھی ہیں اور قرآن میں بھی ہیں یہ محاورات, کہ لفظ عام ہو اور مقصود کوئی خاص افراد ہوں. جعلناکم امتا وسطا میں لفظ عام ہے لیکن اس سے مقصود عموم و امت پیغمبر نہیں ہے بلکہ کچھ خاص ہستیاں ہیں.
خوب, ملاک خاص ہے
اور وہ ہم کہہ رہے ہیں کچھ خاص افراد ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ ایک ملاک ہے, وہ ملاک انہی خاص کے اوپر منطبق ہوتا ہے.
ملاک چبوت مقدم ہے.
وہ ملاک کیا ہے؟ ابھی شہادت کے حوالے سے جو مقدمہ اور تمہید ہم نے بیان کیا وہی ہے.
معنی شہادت چیئے؟ بدون توجہ به اون مقدمه آیه رو نمیتونید معنا کنید.
اگر ہم اس مقدمے پر توجہ نہ رکھیں اور شہادت کے معنی پر غور نہ کریں تو آیت کا ترجمہ کرنے میں ہم بھٹک جائیں گے, غلطی کی طرف نکل جائیں گے, جیسے کہ بہت سارے مفسرین گئے ہیں.
ان سنخ عبارات ہست در قرآن, فرض کنید محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم, اللہم صل علی محمد و آل محمد,
والذین معه اشد علی الکفار رحما بینهم. بله, در جنگ
اونجا,
بله,
خیبر دیدی,
بدر,
بدر,
بله,
هم خیبر,
خیبر 300 و
احد,
احد 300 چقدر هزار نفر بودن, 300 قردشون فراری کرد, من دارمشون جز منافقین. والذین معه اشد علی الکفار, همه اینطور نیستن بابا, ملاک رو ببینید.
اس طرح کی خطابات قرآن میں ہیں, مثلا یہ اس آیت پر غور کیجئے, محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر شدید اور سخت ہیں اور مومنین کے اوپر نرم دل اور نرم خو ہیں.
تراهم رکعاً سجدا,
اچھا ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ رکع اور سجد ہیں, یعنی رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے ہیں.
یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا, دنبال رضایت حقا,
جب خدا کے فضل اور رضوان کی تلاش میں ہیں. کیا پیغمبر کے سب صحابی ایسے تھے؟
نہ, دنبال بہشت بودن, دنبال جہنم رفتن.
یہ پانچ خصوصیات جو اس آیت میں پیغمبر کے ساتھیوں کے لیے جو بیان کیے گئے ہیں, ان پانچ میں سے سب سے پہلی خصوصیت ہی کو لیجئے. یہ اشداء علی الکفار, کیا اشداء علی الکفار تھے سب پیغمبر کے صحابی؟ اگر سب تھے تو احد میں پھر پیغمبر اکیلے کیوں رہ گئے تھے؟ اشداء علی الکفار اگر ہوتے تو پیغمبر کو اکیلے نہ چھوڑتے. اس سے پتا چلتا ہے کہ خطاب عام ہے, مقصود کچھ خاص ہستیاں ہیں.
میرا خاص ہے,
یہ ذہن میں رکھیے گا.
خوب, پس اینا معلوم شد. پس این معنی که آیون میگن مراد امت اشتباهه.
پس اس بنا پر جن مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ کذالک جعلناکم امتا وسطا, اس سے مراد پیغمبر کی امت ہے.
خوب,
اچھا وہ پیغمبر کی امت کا لفظ بھی بہت عام ہے. ہاں, اے سے لے کے زیڈ تک ہر قسم کے مجرم, یہ سب جو ہیں مراد ہیں. یہ کیسے عقل میں آنے والی بات ہے؟
چون اللہ خطاب بھی مهم ہے, اینطور نیست خطاب به اونها باشه.
ما خب تازه بهتریم از بعد.
خطاب به همه طبق گفته آقایون.
این مفسرین که کہنے کے مطابق امت وسط سب ہیں, آ کہہ رہے ہیں ہم بھی ہیں, میں کہہ رہا ہوں ہم تو بہتر ہیں.
بله, البته ایشون ادعا میکنه ها,
واقعیت ہے آقا جی.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ببینیم چیه, باید ببینیم چیا هستن اینا.
ہاں, اب ایک بات واضح ہو گئی کہ اس آیت میں خطاب اگرچہ عام ہے لیکن ملاک خاص ہے. اب جب ملاک خاص ہے تو اس وہ ملاک کن پر منطبق ہوتا ہے, کن ہستیوں کے اوپر انہیں تلاش کرنا چاہیے؟
ببینیم چیا هستن. میخوایم در قرآن یک کنکاشی بکنیم, دقتی بکنیم, فحصی بکنیم, ببینیم کیان پیداشون کنیم.
کیا قرآن
خاصان رو پیدا کنیم؟
کیا قرآن اور حدیث میں ان ہستیوں کو ہم تلاش کر سکتے ہیں جن کو امت وسط قرار دیا ہے؟
وہ پیدا کریں گے،
انہیں ڈھونڈنا چاہیے.
این آیه رو ببینید، خدا اجتبا کن، خدا شما مجتبای خدایی، کتاب به همه
این هم همون دور که ایک اور آیت میں کہا کہ ہوا اجتباکم، تم خدا کے مجتبہ ہو. ترجمہ کرنے میں تھوڑا سا گڑبڑ کر رہا ہوں، انہیں سمجھنے مشکل ہوگی.
برگزیدہ خدائی،
تم خدا کے مجتبہ ہو. مجتبہ ہو یعنی خدا نے تمہیں انتخاب کیا ہے، منتخب ہو خدا کے.
برگزیدہ
کن سے کہا جا رہا ہے؟ برگزیدہ ہو کن سے کہا جا رہا ہے؟ پھر وہی ظاہر،
ہممون ابن ادر یعنی مسلمان. ببینیم چه جور میشه، درست میشه یا نه.
بعض مفسرین نے پھر وہی اسی لفظ کم سے معنی لیا ہے کہ جب مسلمان ہیں، ہوا اجتبا کم یعنی مسلمانوں کو برگزیدہ قرار دیا ہے دیگر ملل کے اوپر.
تعمیر است و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم، شما ملت پدرتون جناب ابراهیم هستید،
تم اپنے باپ ابراهیم کی ملت پر ہو.
هو سماکم المسلمین من قبل، از قبل ابراهیم شما رو مسلمون نام میده.
اس نے یعنی حضرت ابراهیم نے پہلے سے ہی تمہیں مسلم بنا قرار دیا ہے.
هو سماکم المسلمین من قبل،
تمہارا نام مسلم اس نے رکھا ہے.
چرا؟ و فی ذلک لیکون الرسول شهیدا بینکم و تکونوا شهداء علی الناس.
توجہ کیجیے گا،
برای برگزیده شدید، برگزیده شدید، پدرتون ابراهیم شما رو مسلمین نامید. چرا؟ چرا برگزیده شدید؟ لیکون الرسول شهیدا بینکم و تکونوا شهداء علی الناس. شما شهید بر مردم باشید اما پیغمبر هر شهیده بر شما باشه. ببینید پی چه خبر آیات، هی پیغمبر رو داره جدا میکنه. اونجا و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا و یکون الرسول علیکم شهیدا، اینجا باز پیغمبر جدا شده، اونجا هم جدا شده
که تم برگزیده ہو، الله نے تمہیں برگزیده بنا دیا ہے اور تم ملت ابراهیم پر ہو، تمہارے باپ ابراهیم کی ملت پر. باپ کا لفظ ہے ابیکم، تمہارا باپ ابراہیم کی ملت پر ہو، اس نے تمہیں مسلم بنایا ہے، یعنی تمہیں مسلم اس نے قرار دیا، تمہارا نام مسلم اس نے رکھا ہے. تین، یہ کیوں برگزیدہ بن گئے ہو؟ یہ برگزیدگی کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تم شاہد ہو لوگوں کے اعمال کا، اور رسول شاہد ہے. رسول کو الگ کیا ہے ان سے، قوم سے. اس کو غور کیجئے گا، جس طرح سے اس آیت میں الگ کر دیا تھا کہ تم شاہد ہو، رسول تم پر شاہد، اسی طرح یہاں پر بھی تم میں جو رسول ہے وہ شاہد ہے اور تمہیں بھی لوگوں کا شاہد بنایا گیا ہے.
خب، حالا ما تو این آیه به دنبال یه چیزی هستیم و اون این که ببینیم برگزیدگان خدا کیا هستن.
پس اس آیت میں جو شاہد ہیں وہ ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم نے مسلم رکھا ہے، وہی برگزیدگان خدا ہیں. یہاں تک تو ہم پہنچ گئے. اب ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ برگزیدگان خدا کیا کہیں اور آیات سے ہمیں مل جائیں گے، اور حضرت ابراہیم نے جن کو مسلم قرار دیا ہے وہ کہیں پر ہمیں مل جائیں گے، انہیں تلاش کریں گے.
برگزیده خدا هستن، یه آدرس دیگه هم دارن، پدر آنان ابراهیم است. این آدرس یادتون باشه.
یہ برگزیدہ بندے کی جن کا نام مسلم حضرت ابراہیم نے رکھا ہے، ان کی ایک نشانی ہے. وہ نشانی کیا ہے؟ ان کا باپ حضرت ابراہیم ہے.
نشانی سوم، ہوا سماکم المسلمین من قبل،
ایک یہ نشانی بھی ہے کہ ان کو مسلم نام رکھنے والا بھی حضرت ابراہیم ہے. ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کن کا نام حضرت ابراہیم نے مسلم رکھا ہے.
ستا نشانے، اجتبا، یکی این که ابراهیم پدر ایناست، سه این که ابراهیم اونها رو مسلمان نامیده.
یہ شهداء علی الناس جو ہیں، ان کی تین نشانیاں ہیں. یہ برگزیدہ خدا ہیں،
ایک نشانی، ان کا نام مسلم حضرت ابراہیم نے رکھا ہے، دوسری نشانی، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کا باپ حضرت ابراہیم ہے. یہ تین نشانیاں.
چہارمین نشانی کہ انہاں دارای این صفتن چه قدرت دارن تحمل کنن آنچه دیگران دارن تا بیان شهادت بدن.
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے اعمال پر شاہد اور حاضر ہیں، ان کے ظاہر اور باطن دونوں پر شاہد اور حاضر ہیں، اور قیامت میں ان کے اعمال کے گواہ ہیں. جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں وہی وہ افراد ہیں. اب ان خصوصیات کو تلاش کریں.
سوال دیگه این که این ابراهیم کجا اینا رو مسلمان نامیده، این مهمه.
اب ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہاں پر ان کا نام مسلم رکھا، اور وہ کون ہیں جن کا نام مسلم رکھا.
اما یادتون باشه ہمیں اینا هستن اما پیغمبر از اینا جدا.
لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ سب شاہد ہیں کہ جن کا باپ حضرت ابراہیم کو قرار دیا گیا ہے اور جن کا نام مسلم حضرت ابراہیم نے رکھا ہے، یہ برگزیدگان و خدا ہیں، لیکن یہ الگ ہیں اور پیغمبر کا ذکر آیات میں الگ ہوا ہے.
سرخیل توی یو جملہ خیلن، مقصود توی ہمیں تو فیلن.
کیا بات ہے کہ کاروان دوسرا ہے اور آپ امیر کاروان ہیں. حضرت پیغمبر ان ہستیوں کے امیر ہیں، سرخیل ہیں.
ای ختم پیغمبران مرسل، حلوای پسین و ملح اول، ای خاک تو توتیای بینه. تا بگذاریم سرخیل توی یه جمله خیلند، مقصود توی همه تو فیلند.
لولا کلما خلقت الافلاک،
مقصود توی همه تو فیلند. اون مقدمه و مقدمه باید یادتون باشه، اگر اون دو مقدمه فراموش بشه خیلی از مسائل قطعی میشه.
جو تو دو تمهیدی باتیں ہم نے کی ہیں ان کو ذہن میں رکھو، ورنہ یہ بات صحیح طرح سمجھ میں نہیں آئے گی.
حالا کجا اینا رو مسلمان نام میده؟
اب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کچھ کا نام مسلمان رکھا ہے، کہاں رکھا ہے اور وہ کون ہے.
میخوام یه سیری از جناب ابراہیم بگم تا بعد معلوم بشه. اینا
حضرت ابراہیم کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کہاں اور کن کا نام مسلمان رکھا ہے.
ربنا وجعلنا مسلمین لک.
حضرت ابراہیم نے
من و اسماعیل رو تو مسلمان کرا.
حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے تو اپنے لیے مسلم ہونے کو خدا سے طلب کیا ہے، اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے، اے میرے رب ہم دونوں کو مسلم قرار دے. یہ مسلم یعنی کیا؟
این آیات رو میخونم بعدن معنا بعدن کار بهش داریم. و من ذریتنا امتا مسلمتا لك.
وا وا سبحان الله. وا وا
این کجاستین؟ اون وقتی است که خانه کعبه رو بنا کرده ها. سیر رو خواهم گفت در وسط کارا، الان ابتداء کاریم. و من ذریتنا امتا مسلمتا لك.
سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے مسلمان ہونے کو خدا سے طلب کیا کہ خدایا ہم دونوں کو مسلمان بنا دے، مسلم بنا دے. مسلمان نہیں، مسلم کہنا چاہیے، ہم دونوں کو مسلم بنا دے. اور پھر ہماری ذریت کو بھی مسلم بنا دے، ہماری ذریت میں سے بھی مسلم بنا دے.
پیغمبر است، اون همه زحمت کشیده رو خواهم توضیح دادا، ولی در این حال تقاضای اسلام میکنه.
اچھا یہ توجه رکھیے گا، یہ کون کہہ رہے ہیں مسلم بنا دے؟ نبوت پر فائز ہیں،
امامت رو فائز ہے،
نبوت پر فائز ہیں، اور ایک سخت امتحان سے پاس کرنے کے بعد امامت پر فائز ہیں، یعنی خلت ان کو حاصل ہے. یہ سب ہیں. اب یہ کافی نہیں ہے حضرت ابراہیم کہہ رہے مجھے مسلم بنا دے. یہ اسلام کون سا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟
این دعای ابراہیم یا در 100 سالگی یا در 117 سالگی.
کیا بات ہے؟
این دعا خوب گوش کنید. اینو
اس نقطے کو بھی ذہن نشین کیجئے کہ حضرت آغا کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی یہ دعا یا 100 سال کی عمر میں ہے یا 117 سال کی عمر میں ہے, بچپنے میں, لڑکپن میں نہیں.
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت مسلمہ قرار دے, اور ہم نے جو یہ کعبہ بنایا ہے اس کے جو مناسک ہیں وہ ہمیں دکھا دے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا, اور ہمیں ہماری توبہ کو قبول کر دے.
تا اینجا راجع به ذریه حرف زده, بعد لسان رو ببینید, ربنا وابعث فیهم رسول.
سبحان اللہ, ذریت کے امت مسلمہ ہونے کو خدا سے طلب کیا, میری ذریت میں سے ایک امت کو امت مسلمہ قرار دے. اس کے بعد اے میرے رب انہی میں سے ایک کو نبی بنا دے. ربنا وابعث فیہم رسولا, ان میں ایک رسول کو مبعوث فرما.
انہم رسولا منہم,
ہاں انہی میں سے, انہی میں سے ہو.
یتلو علیہم آیاتک,
اور اس رسول کی خصوصیات یہ ہوں کہ وہ تیری نشانیوں کی تلاوت کرے, تیری آیات کی تلاوت کرے.
وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ,
اور وہ معلم کتاب بھی ہو, معلم حکمت بھی ہو, وہ مزکی انفاس بھی ہو, یہ خصوصیات اس میں ہوں.
سوال انہیں کہ ان دعائے ابراہیم راجع بھی کیے.
اب یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے, اے میرے رب ہم دونوں کو مسلمان بنا دے, ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو امت مسلمہ قرار دے, اور اسی گروہ کے اندر سے ہی ایک رسول کو مبعوث فرما, اس رسول کی یہ خصوصیات ہوں. یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے.
بچے این دعا رو کرده جناب ابراهیم.
ہاں اب یہ حضرت ابراہیم نے یہ دعا کب کی ہے؟
آمده با اسماعیل معماری کرده خانه را, نمیدونم اسماعیل شاگردی کرده, قواعد رو چیدن, حالا دعا داره میکنه.
اچھا قطعا حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں, حضرت اسماعیل اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ دونوں مل کے خانه کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں. حضرت اسماعیل کی پیدائش بھی حضرت ابراہیم کے آدھے عمری میں ہے. ٹھیک ہے, ربنا وجعلنا امت وجعلنا مسلمین لک, تم ہم دونوں کو مسلم بنا دے, تو یعنی اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں, اسماعیل کو بھی دعا کر رہے ہیں. تو اسماعیل اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم کا ساتھ دے رہے ہیں, خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں, اس کے بعد یہ دعا ہے.
حالین آیات رو ببینید, میخوام قضیه آیات براتون بخونم. وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
ہم نے حضرت ابراہیم سے یہ عہد لیا کہ میرے گھر کو پاک رکھو.
معاہدہ,
یہ ایک معاہدہ ہے خدا اور ابراہیم کے درمیان کہ اس گھر کو پاک رکھو. عهدنا الى ابراهيم ان طهرا بيتي
للطائفين,
طواف کرنے والوں کے لیے, اور اس میں اعتکاف میں رہنے والوں کے لیے, رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک رکھو.
ابراہیم و اسماعیل کارو کردن دا,
اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے یہ کام کیا, اس گھر کو پاک بنایا, پاک رکھا.
نوبت به یہ آیه دیگه میرسه. حالا این معاہدہ درست شده, حالا ابراہیم میخواد حرف بزنه. و اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا,
گھر بنایا, اور خدا نے حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا. معاہدہ یہ ہے کہ اس گھر کو بناؤ گے پاک اور رکھو گے پاک. حضرت ابراہیم نے یہ سب کیا, کرنے کے بعد اب حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں.
وارزق اهله من الثمرات
ربنا
من آمن بالله, وقال قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا,
اے میرے رب اس بلد کو بلد امن قرار دے دے.
وارزق اهله من الثمرات تا آخر آیه,
اور اس بلد میں رہنے والوں کو اپنے ثمرات سے رزق عطا فرما.
اینم خواسته جناب ابراهیم. تا میرسه به یه خواسته دیگه, یه مسئله دیگه,
یہ حضرت ابراہیم کی ایک خواہش اور ایک دعا, اور اس سے آگے.
وَإِذْ يَرْفَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, خانہ
کعبہ کو بنا رہے تھے,
اور ایک مرتبے تک اسے پہنچا دیا تھا, تو دوران تعمیر بھی حضرت ابراہیم نے دعا کی, پروردگارا ہم سے اس عمل کو قبول فرما.
همه کارا رو کردن, خونه رو ساختن, اون دعاها رو کردن, این که مکه بلد امن باشه براش دعا کردن. نوبت به یک جایی میرسه, ربنا وجعلنا مسلمین لک.
اب یہ دعا کر رہے ہیں, خانہ کعبہ بنایا, خدا نے ان سے عہد و پیمان لیا, کعبے کی تعمیر کے دوران دعا کی, کعبے کی تعمیر کے بعد اس کو بلد امن قرار دینے کی خواہش خدا سے حضرت ابراہیم نے ظاہر کی, اور اس کے اہل کو رزق دینے کی دعا کی. اس کے بعد حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ خدایا مجھے اور اسماعیل کو مسلم بنا دے.
ایک چیزی الان تو ذہنم آمده, شاید لطیفه ای باشه در آیه, به از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت. وسط کار فونداسیون رو چیده, حالا به اسماعیل میگه بیا اینجا بیا دعا کنیم, تمامش نمی کنیم, میخواییم دعا کنیم. حالا آره,
حضرت ابراهیم اور اسماعیل خانه کعبه کے ستونوں کو بلند کر رہے تھے, قواعد کو بنا رہے تھے.
فونداسیون
یرفعو,
میدونم فونداسیون رو ساختم, این که میگم این طور معنی کنی.
خب فونڈیشن کو بنا دیا ہے, اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ یہ وقت ہے دعا کرنے کی.
تمام نمی کنی, بیا حالا وقت دعا است.
گھر کو مکمل کرنے سے پہلے خدا سے ایک دعا اور ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں.
یک چیز بهتون بگم, وقت شناس باشید در دعا کردن.
دیکھیں اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی عمل خدا کو محبوب واقع ہوتا ہے تو اس وقت دعا کرنی چاہیے.
ببینید مثلا حضرت حق سبحانه و تعالی به مریم بچه میده, حالا زکریا بچه نداره, اینجا که بچه داد دستاش برم خدایا بر اون کردی. یا آره
دیکھیں حضرت زکریا بچه دار نہیں تھے, حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی. جب حضرت مریم کو مسیح ابن مریم عطا ہوا تو اس وقت وہ وقت خدا کو پسندیدہ وقت تھا. حضرت زکریا نے اس وقت کا انتخاب کیا اپنے صاحب ولد ہونے کے لیے, بچہ دار ہونے کے لیے دعا اس وقت کی کہ پروردگار مجھے وارث عطا کر دے.
ارے ارے وقت شناس باشید در دعا کردن.
بس
حالا قواعد بیت رو گذاشتن, حالا میگه اسماعیل بیا حالا دعا کنی, وسط کاره تو نمیریم جلو.
یہ فاؤنڈیشن تیار کیا ہے اور یہ عمل خدا کو پسند ہے. جب پسندیدگی کا احساس کیا, حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ وقت ہے دعا کرنے کی.
دعا چیئے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک.
اے ہمارے رب, ہم دونوں کو مسلم بنا دے اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو امت مسلمہ بنا دے.
سوال اینه, این اسلام چه اسلامی ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ.
اچھا اسلام کی جو اس وقت ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ کی شہادت کہے, خدا کی وحدانیت اور انبیاء کی نبوت کا اقرار کرے, وہ مسلمان ہیں. کیا ابھی تک حضرت ابراہیم میں اس کی کوئی کمی تھی جو یہ مانگ رہے ہیں کہ مجھے مسلم بنا دے؟
جناب لا الہ الا اللہ با اسماعیل ہنوز شما مسلمان نشدید؟
یعنی کیا حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جو اتنے بڑے رتبے پر فائز ہیں, نبوت ان کو حاصل ہے, امامت حاصل ہے, ابھی وہ مسلمان نہیں ہیں؟
ان حرف ربنا وجعلنا مسلمین یا مال 100 سالگی, مال 117 سالگی.
یہ پھر آغا تکرار کر رہے ہیں کہ یہ دعا حضرت ابراہیم کی 100 سال کی عمر میں یا 117 سال کی عمر کی دعا ہے.
24 تا امتحان دادے
اور اتنے عرصے میں, یعنی حضرت ابراہیم کی عمر کے اس حصے میں, یعنی 100 سال یا 117 سال کی عمر میں 24 امتحانوں سے گزرے ہیں.
یہ کش بردن اسماعیل بے مذبح ہے.
ان امتحانوں میں سے ایک امتحان حضرت اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کرنا تھا,
بے مقام امامت ہم رسیدے,
اور ان 24 امتحانوں کو کامیابی کے ساتھ پاس کرنے کے نتیجے میں خدا نے اسے امام بھی بنا دیا ہے. اب امامت کا منصب بھی حاصل ہے حضرت ابراہیم کو.
رسیدہ حالا دعا میکنے, ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک.
اب ایسے میں یعنی یہاں پہنچ کے اتنے مراتب طے کرنے کے بعد حضرت دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو مسلمان مسلم بنا دے.
24 تا امتحان بتها رو شکسته، با آذر مقابله کرده، آتش براش درست کردن، تو آتش انداختنش، منجنیق آوردن، تا رسیده به مسائل خانوادگی.
باطل خداؤں سے لڑنے سے لے کے بتوں کو توڑنے سے لے کے نمرود سے لڑنے سے لے کے آذر کی مخالفت کرنے سے لے کے قوم کے ساتھ درد سر میں مبتلا ہونے سے لے کے حضرت اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کرنے تھا، اتنے سارے امتحانات کو پاس کیا ہے.
از منطقه با برادرزادش یا خواہرزادش جناب لوط فراری شدن،
وہاں سے ان کے برادرزادہ یا خواہرزادہ تھے حضرت لوط، یا بھانجا تھے یا بھتیجا، اس کے ساتھ وہاں سے بھاگ چکے ہیں، لوگوں
امتحان دیتے،
اتنے سارے امتحانات دے چکے ہیں. دینے کے بعد اب اس عمر میں، 100 سال کی عمر میں یا 117 سال کی عمر میں کہتے ہیں مجھے مسلم بنا دے، میرے بیٹے کو مسلم بنا دے.
شدائدی کہ از طرف جناب سارے دیدے،
یہ بھی ایک مشکل ہوتی ہوگی.
شدائدی کہ از جناب سارے دیدے،
سارا کی طرف
سے، چون دختر خالش بوده،
کہ سارا کی طرف سے بھی کچھ مشکلات دیکھنے کے بعد. ہاں کہہ رہے ہیں کہ سارا
کم آدمی نہیں،
ان کے خالہ کی بیٹی تھی، حضرت ابراہیم کے خالہ کی بیٹی تھی.
سارا خودش مقام بالا ہی کرے،
وہ خود ایک بڑی خاتون تھی، عظیم مرتبہ رکھتی تھی.
بعضا انسان میبینه در سخنرانی ها چی تعریض دارن به جناب سارا، نه اینطور نیست، یه مسئله ایست. ابراهیم هم باید در این بوته آزمایش قرار بگیره.
اچھا بعض دفعہ تقریروں میں مثلا لہجہ اچھا نہیں ہوتا ہے حضرت سارہ کی نسبت، یہ صحیح نہیں ہے، خود وہ عظیم المرتبہ خاتون تھیں. اما حضرت اسماعیل کو لے جانا وہاں سے اور حضرت ہاجرہ کو لے کے جانا، وہ ایک مسئلہ تو خداوندی تھی، ایک نئی قوم کی بنیاد رکھنی تھی، ان کو لے کے آئے ایک وادی غیر زیزر میں، خدا کی خواہش یہی تھی کہ ایسا ہو جائے.
میگم صاحب کن جلوتر از من نرو. خب ببینید خب حالا چیه داستان؟ اینم بگم براتون، این نکته تاریخی اطلاع پیدا کنید بد نیست. جناب هاجر کنیزیست که ملک بابل این رو به جناب ساره داده، یک کنیز زیباروی، مؤدب، محترم.
جناب حاجرہ بابل کے ملک نے حضرت سارہ کو بخشا تھا، کنیز تھی.
تبعیت کنید عزیز خانم.
اچھا یہ ملک بابل نے، ان کی کنیز تھی، ملک بابل کی کنیز تھی، انہوں نے دیا ہے یہ حضرت حاجرہ کو، حضرت سارہ کو، اور یہ خود کنیز یعنی حضرت حاجرہ بھی عظیم المرتبہ تھی، اتنی عظیم المرتبہ کہ اس کے کیے ہوئے کچھ اعمال مناسک حج کا حصہ ہیں ابھی.
خب اما ادب ابراہیمی رو ببینید، جناب ابراہیم این خانم جناب حاجر داده شده به او، ساره هم بخشیده، اما حرمت حاجر رو نگه میداره. آقایون برادرها، حرمت زنهای اولتون رو نگه دارید، بی انصافی نکنید تو خونه.
ندارن که گھر میں ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. یعنی حضرت ابراہیم کے اس رویہ اور سلوک سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو حضرت سارہ نے ہاجرہ بخشا ہے، اور سارہ نے حضرت ابراہیم کو عطا کیا ہے ہاجرہ، اور ہاجرہ کے ملنے کے بعد اب جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ کسی کو لے کے جانا ہو تو حضرت ابراہیم لے کے جاتے ہیں، حضرت ہاجرہ کو لے کے جاتے ہیں، اور سارہ کی خواہش کا احترام کرتے ہیں.
بله ہاجر داده شده به جناب ابراہیم، اما ابراہیم هیچ نزدیک نہیں.
حضرت حاجرہ حضرت سارہ نے خود عطا کیا حضرت ابراہیم کو، لیکن حضرت ابراہیم
حضرت سارہ کی حرمت کا پاس رکھتے ہیں اور ان کے قریب نہیں جاتے ہیں, حضرت ہاجرہ کے قریب نہیں جاتے ہیں.
بله, حرمت ساره نگه داشته بشه. جناب ساره خود اصرار کرد تو بچه نداری, باید بچه دار بشی.
حضرت ساره نے خود اصرار کیا کہ میں نے تو تمہیں بخشا ہے, آپ کیوں اس کے پاس نہیں جا رہے ہیں؟ آپ کے بچے نہیں ہیں, خدا بچہ عطا کرے گا اس سے.
با اصرار خود ساره جناب ابراهیم از هاجر بچه دار میشه.
سارہ, حضرت سارہ کے اصرار پر حضرت ابراہیم بچه دار ہوئے حضرت ہاجرہ سے.
خب بچه دار شده, اینجاست که جناب سارہ دیگه تحمل نمی کنه.
اب جب بچه وجود میں آیا تو ظاہر ہے اس بچے کی طرف حضرت ابراہیم کی توجہ بھی گئی ہوگی, تو اب سارہ کے لیے یہ قابل تحمل نہیں ہے.
چرا باید این مسائل اتفاق بیفته؟ اسرارشون نمیدونیم. باید از فلسطین دست این مادر و بچه رو بگیره بیاره تو وادی غیر زیزر بگذاره.
یه ظاهر قضیه ہے, اس کے اندر کیا اسرار اور رموز ہیں وہ بعض دفعہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اسرار رموز کیا ہیں. کہ حضرت ابراہیم زندگی کرتے تھے فلسطین میں یا اردن میں وہاں پر, اور وہاں سے حضرت سارہ کے نہ چاہنے پر حضرت ہاجرہ اور ان کے بچے حضرت اسماعیل کو لے کے چلتے ہیں اور مکے جہاں پر آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے وہاں تک لے آتے ہیں.
سالے یہ کی دوبارہ بیاد احواری از خانم و بچے بے
پرسے, اور اس ماں اور بچے کو یہاں چھوڑ کے پھر واپس جاتے ہیں.
اینا برای ابراہیم از تو آتش افتادن سختر شاید بوده.
چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, یہ حضرت ابراہیم کا ایک اور امتحان ہے, شاید آگ میں پڑنے سے سخت امتحان.
چون در نطاق بشری ہم بشران عاطفے دارن احساس دارن.
آخر انبیاء بھی بشر ہیں, احساس رکھتے ہیں, بچوں سے محبت رکھتے ہیں, اور بحکم خدا ان کو وہاں چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں حضرت ابراہیم.
خب خداوند به جناب سارہ ہم یہ بچے داد.
اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت سارہ کو بھی بچہ دار کر دیا.
کجا؟ گوش کنید اینا رو. جناب جبرئیل با عده‌ای از ملائکه برای عذاب قوم لوط عازم شدن, مأمور شدن.
اچھا, اس بچے کے, اس حضرت سارہ کے بچہ دار ہونے کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت جبرائیل کچھ فرشتوں کے ساتھ آئے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے. جب آئے تو بیت حضرت ابراہیم میں
آیات
نازل ہوئے.
این اگر دوستان بخوان یه قدری راجع به تاریخ انبیا و زحمات انبیا اطلاع داشته باشن سوره هود رو بخونن, جز سوری است که متعرض زحمات شده.
سوره مبارکه هود اون سوروں میں سے ایک ہے کہ جن میں انبیاء کی تاریخ کا ذکر زیادہ ہے. لہذا دو صحباب اگر انبیاء کی تاریخ سے آگاہی اور آشنائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوره هود پڑھا کریں.
حالا جبرائیل با ملائکه برای عذاب قوم لوط گفتن خب حالا یه سری هم به جناب ابراهیم بزنید.
قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تھے, ان کا بنیادی, ان کی بنیادی ڈیوٹی یہی تھی. لیکن جب آئے ہیں تو اب حضرت ابراہیم کے پاس بھی ایک سلام کرنے حضرت جبرائیل آ گئے.
خب ابراہیم هم خوش مہمون بوده ها.
اور حضرت ابراہیم کی شہرت جو ہے وہ مہمانداری تھی, اچھی مہمانداری کرتے تھے.
خب این رسولان پی خداوند آمدند و در خدمت جناب ابراهیم و سلام کردند و ابراهیم هم جواب سلام داد.
یه ملائکه بشری شکل میں حضرت ابراهیم کے پاس آئے, سلام کیا.
جناب ابراهیم فورا دستور داد یه گوساله ای رو ذبح کردند و براشون غذا درست کردند.
حضرت ابراهیم نے دیکھا مہمان آئے ہیں تو ایک بچھڑے کو ذبح کیا, ان کے لیے کھانا تیار کیا.
دید اصلا اینا دستشون رو به طرف قضا دراز نمی کنن, ملکن دیگه. آره
عجب, اب یه فرشته هستند, ظاهر فرشته قضا تو نمی کھاتے ہیں, انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھا دیا کھانے کی طرف.
آره ابراهیم گفت عجب مهمونای اینا کی هستند, مثل قصد سویی دارن, نکنه داکویی چیزی باشن.
یہ عجیب مہمان ہے, میں نے ان کے لیے مہمان خاطر تواضع کی ہے, یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں, کوئی بری نیت نہ رکھتے ہوں, ڈاکو یا وہ نہ ہو, لوٹ مار کے لیے نہ آئے ہوں.
گفتن هیچ نگران نباش, انا ارسلنا الى قوم لوط، ما مأموریتی برای قوم لوط داریم.
انہوں نے کہا کہ ہم ڈیوٹی پر ہیں اور قوم لوط کی طرف آئے ہیں.
خوب جناب سارے استدو اینا رو میدید،
حضرت سارا دیکھ رہی
تھی. قائمہ
حضرت ابراہیم کی زوجہ کھڑی حالت میں دیکھ رہی تھی یہ سب کچھ.
دید اینا دارن در گوشه جناب ابراهیم یه حرف میزن که خدا ما داریم بشارت بهت میدیم یه فرزندی پیدا میکنی به نام اسحاق.
حضرت ابراهیم سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو مبارک بادی دیتے ہیں کہ آپ کہ ہاں ایک بچہ ہونے والا ہے، اس کا نام ہے اسحاق. یہ نام بھی وہاں سے منتخب ہوتے ہیں، دیکھیں ہاں کہ اس کا نام اسحاق ہے.
جناب حاضر جناب سارق تبسمی کرد و فضحی کرد، تعبیر اینه زهر که تبسم نیست تا خنده حسابی
که حضرت سارا حسی یه خبر سن که خوشحالی سه پھر کہا
گفت ای وای من چگونه صاحب اولاد بشم، من که تو جوونیم هم عقیم بودم، الان پشتم خمیده، مویم سفید شده، شوهرم هم که پیره اجاقش کوره، چجور وزن داره؟
جس وقت میں بچه دار ہو سکتی تھی، جوانی تھی، اس وقت بھی میں عقیم تھی، اس وقت میں بچه دار نہ ہو سکی، اب تو میری کمر جھکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، بھوڑی ہو چکی ہوں، اور یہ میرا شوہر بھی وحادہ بعلی شیخ ہے، یہ بھی ابھی شیخ بن چکا ہے.
بخونم سب کن قالت یا ویلت و اعلد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا ان هذا لشیون عجیب. چی میگن یادتون باشه، یادتون باشه دیدن ملائکه کار جناب ساره هم هست، یادتون باشه.
یه ذهن میں رکھیے کہ حضرت
قرباتنایی که یه حرفایی میزنن عجیب و غریب تعجبه
کہ حضرت سارا اس رتبے پر ہیں کہ فرشتوں کو دیکھ سکتی ہے. فرشتوں کو دیکھنا خود ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے، ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا ہے.
بابا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. بله
کہ جو لوگ اللہ کی ربوبیت پر یقین رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں ثابت قدم رہتے ہیں ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں.
قالوا ملائکہ بهش گفتن اتعجبین من امر الله.
ہاں تو حضرت ہاجرہ نے حضرت سارہ نے کہا کہ میرا حال یہ ہے، میرے شوہر کا حال یہ ہے، اب کیا بچہ ہوگا، یہ تو عجیب بات ہے.
رحمت
تو
اللہ.
فرشتوں نے کہا کہ کیا امر خدا میں تعجب کرتی ہیں.
رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید.
اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں اہل البیت کے اوپر.
خب ہمیں اینا رو کہ گفتم مالی مود که بگیم این سیری که ابراهیم طی کرده،
یہ سب باتیں ہم نے اس لیے آپ کو ذکر کی کہ حضرت ابراہیم نے یہ سب مراحل طے کیے ہیں،
طے کر دے. حالا ربنا وجعلنا مسلمین لک ان تمام ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک.
ان تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور میرے اسماعیل کو مسلم بنا دے.
سوال انہیں چھ اسلامی ہیں
تو اس عمر میں ادھیڑ عمری میں جا کر یہ جو اسلام کی خواہش خدا سے ظاہر کر رہا ہے یہ کون سا اسلام ہے؟
اسلام ذات مرتبہ است.
اسلام کے بھی مراتب ہیں.
یہ اسلام اعظم داریم کہ بے ہر کسی نمیدن.
ایک اسلام ہے اس کو اسلام اعظم کہتے ہیں.
اسلام اعظم چیئے؟
اسلام اعظم ہر کسی کو نہیں دیا جاتا ہے،
این تمامی شرائع و شراشر وجود ہے، تمامی هستی اون شخص، تمامی خواسته اون شخص، میل اون شخص، میل خواهش اون شخص غیر از خواسته خدا نباشه.
یہ اسے دیا جاتا ہے کہ کسی کا پورا وجود خدا کے سامنے تسلیم محض ہو، پورا وجود، اس کی خواہشیں، اس کی باتیں، اس کا عمل،
اخلاقش، عبادتش، صلح، جنگش،
اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، نیمه اس کا اخلاق، اس کی جنگ، اس کا تمام اعمال خدا کے لیے ہوں، اسے دیا جاتا ہے اسلام اعظم. حضرت ابراہیم اس اسلام کی خواہش کر رہے ہیں،
دینش، عمرش، ایمانش، وجودش، حیاتش، همه ولی او باشه.
دین
این اسلامی، اسلام اعظمه،
دین، مناسک، عمر، موت سب خدا کے لیے ہو، تب اسے یہ والا اسلام عطا کیا جاتا ہے.
دنبال این اسلامه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. من کاری نیستم، نمیگه من میکنم و میدهم به اون، نه، میگه لله، نه من.
توجه رکھیے گا، انسان اس رتبے تک پہنچے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، میری نماز، میرے مناسک، میری زندگی، میری موت سب خدا کی ہیں. اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا، خدا کو دیکھ رہا ہے.
یہ اسلام اعظم ہے.
اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا، خدا کو دیکھ رہا ہے. یہ جو کچھ کر رہا ہوں خدا کر رہا ہے.
این همون اسلام اس کے ابراہیم برا خودش و ذریش خواسته.
یہ اسلام اعظم ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو حضرت ابراہیم اپنے خدا سے طلب کر رہے تھے.
ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک.
یہ وہ اسلام ہے کہ جو اپنی ذریت کے لیے بھی حضرت ابراہیم طلب کرتے ہیں.
هو اجتباکم ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل
ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. میری ذریت میں بھی ایک مسلم امت بنا دے. یہ کون؟ حضرت ابراہیم ذریت کے لیے اسلام طلب کر رہے ہیں. اس لیے اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، یعنی اس نے، حضرت ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا. یہ تمہارا کون ہوئے؟ ذریہ ابراہیم ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے.
یہ روایتی منسوب پیغمبر، بعضیا خیلی معناشو نمیفهمن. انا دعوت ابراہیم، انا دعوت ابراہیم. عجیب این روایت.
ایک روایت،
من دعای ابراهیم هم.
حضرت پیغمبر سے ایک حدیث آئی ہے، اور وہ حدیث بھی اگر اس بیک گراؤنڈ کو نہ دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں، یعنی مجھے حضرت ابراہیم نے طلب کیا.
یعنی چھے؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. خب این تا اینجا این بحثا رو چه داریم؟ این تمام نشد و انشاءالله این رو ادامه خواهیم داد تا به مقام معرفی، مقام عالی مرتبه نبی اکرم برسیم. هنوز نرسیدیم.
آج بحث شهادت بھی جس طرح سے آخر تک پہنچنی چاہیے بھی شاید کچھ باقی ہے، صحیح طرح سے پیش نہیں ہو گئی. شفاعت کی بحث ابھی باقی ہے، اور وہ مقام جو پیغمبر کو حاصل ہے قیامت میں، اس مقام تک ہم پہنچ نہ سکے. انشاءاللہ بعد میں اس کی بحث ہوگی.
انشاءاللہ ہفتے آینده دعا کنید این بحث رو دنبال کنیم. و اما مسئله دوم مونده ها، شفاعت. و یادت، اجمالا بهتون بگم مقام محمود شفاعت از سقریات و لوازم مقام محمود، نه مقام محمود. این رو خواهیم گفت، خیلی مسئله مهمیه.
قیامت میں پیغمبر کو جو مقامات حاصل ہوں گے ان میں ایک مقام محمود ہے جس کی دعا کرنے کا حکم بھی ہے، اور کرتے بھی ہیں، اما خاصہ سب، ہم بھی وہ بھی.
آرے آرے.
تو وہ مقام محمود، بعض مفسرین نے کہا کہ مقام شفاعت ہے. آغا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مقام شفاعت مقام محمود نہیں ہے، مقام محمود کے صغریات میں سے ایک صغرا ہے،
بالاتر از مقام شفاعت.
اچھا، صغریات کا لفظ مبہم ہو گیا ابھی، میں بعض شہروں کو دیکھ رہا ہوں سمجھ میں نہیں آیا. یعنی وہ مقام محمود جن مصادیق کے اوپر منطبق ہوتا ہے، ان مصادیق میں سے ایک مصداق شفاعت ہے.
ارے حالا انشاءاللہ،
یعنی مقام محمود پورا جو ہے وہ شفاعت نہیں، شفاعت یعنی اس مقام محمود کے مراتب میں سے ایک رتبہ ہے.
ہم تتمه این بحث و ہم بحث
شفاعت
انشاءاللہ در ہفتہ آینده، و خوف اینم هست که البته تتمه این حرف ہفتہ آینده رو پر کنه.
یا اللہ،
انشاءاللہ بخشی، جلوه‌ای، گوشه‌ای، رشحه‌ای از دعای جناب ابراهیم شامل حال همتون بشه.
الهی آمین.